أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المؤمنين. گفتگو ہماری جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہی تھی کہ مصنف یہ بیان کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ ضروریات زندگی کے اندر اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اس کے پاس پھر وقت ہی نہ بچے پروردگار عالم سے قرب حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنے کے لیے، اور ساری اس کی تپو دو جو ہے وہ حصول دنیا کے لیے ہی ہو، بلکہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باقی جو تقاضے ہیں زندگی کے اس کو حاصل کریں، مگر اس حد تک حاصل کرے کہ جتنی اسے ضرورت ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ لباس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ رہائش کے حوالے سے ہوں، جو اس کی ضرورت ہے اس مقدار تک تو وہ اس کے تو متوجہ ہوں، مگر اس سے آگے جو ہے اپنے اندر ہوس پیدا نہ کرے کہ پھر ساری جد و جہد جو ہے وہ محدود ہو جائے انہیں دنیاوی رضات کے حصول کے لیے، اور سارا وقت جو ہے اسی کے اندر صرف ہو جائے. تو کس حد تک حاصل کرے وہ؟ تو پہلا مرحلہ تو ہے کہ انسان غذا اس مقدار میں حاصل کرے کہ جو اس کے بدن کے قوام کے لیے ضروری ہے. دوسرا یہ کہ غذا ایسی حاصل کرے کہ جو اس کے وقار کے عین مطابق ہو، کہ جو اس کے وقار کے منافی نہ ہو. اسی طرح لباس، کہ لباس میں وہ اس حد تک حاصل کرے کہ جتنا اس کی ستر پوشی کے لیے ضروری ہے، اور ایسا حاصل کرے کہ جو اس کے وقار کے منافی نہ ہو. یہاں تک تو وہ جدوجہد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے رہائش کے لیے، کہ مکان جو اس کی ضرورت ہے اس کا لحاظ کرے، اور جو اس کے وقار کا لحاظ سے ضروری ہے اس کا لحاظ کرے. اس سے آگے جو ہے اگر ہوس پیدا کرے گا تو پھر وہ آخرت کی طرف سے غافل ہو جائے گا، اور اس کی ساری جد و جہد محدود ہو جائے گی دنیا کے حصول کی حد تک. اس کے بعد جو ہے مصنف اس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان ہوس پیدا کر رہے اپنے آپ کے اوپر، اور اس کی ساری جد و جہد کا محور جو ہے دنیا ہی بن جائے، تو ایک وقت تو آتا ہے کہ پھر جو ہے اس کے دل کے اندر شکاوت پیدا ہو جاتی ہے، کہ جس کے بعد اس میں اس کو دلچسپی نہیں رہتی آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اور پھر ایسے شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سعادت کی منزلوں کے قریب لا سکے، مگر کہ پروردگار عالم کی رحمت کسی کے شامل حال ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے مصنف اپنے استاد کا اور بھی نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کی، اور کس طرح سے وہ اس میں چینجنگ پیدا ہوئی. تو دیکھتے عبارت کے اندر صفحہ نمبر 52 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المؤمنین. کہ ولا یضیع وقتہ فی التعسیر ازید من ذلک، کہ جتنی ضرورت ہے اس حد تک تو حاصل کرے، مگر اس سے زیادہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. کہ فَإِن تَجَاوَزَنْهُ فَبِقَدْرِ مَا يَحْفُظُ رُتْبَتَهُ، کہ اگر اسے تھوڑا آگے بڑھنا چاہے تو اس حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے کہ اس کے رتبے کی حفاظت کرنے والا ہو. وَلَا يُوجِبُ مَهَانَتَهُ وَزِلَّتَهُ، اور سبب نہ بنے کہ اس کی توہین ہو، زلت ہو، اس حد تک تو آگے بڑھے، ایسا نہیں بالکل سادگی میں چلا جائے تو پھر لوگ جو ہے اس کا اہمیت ہی نہ دے، اس کی توجہ ہی نہ دے، تو اپنے آپ کو انسان رسوا نہیں کروا سکتا، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کروا سکتا. تو ضرورت سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے، اس حد تک کہ معاشرے میں اس کا وقار جو ہے وہ باقی رہے. وَمِنَ لِبَاسِ بِقَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، اور لباس میں سے اس حد تک کہ جو اس کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ضروری ہو. اور وَيَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، اور جو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے ضروری ہو. اس سے آگے بڑھنا چاہیں تو کہتے فَإِن تَجَاوَزَ عَنْ ذَلِكَ فَبِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي إِلَى حَقْرَتِهِ وَلَا يُوجِبُ السُّكُوتَ بَيْنَ أَقْرَانِهِ وَأَهْلِ طَبْقَتِهِ، کہ اگر اس سے آگے تجاوز کرنا چاہے تو اس حد تک آگے جا سکتا ہے کہ جو اسے حقارت سے نکال دے، ایسا لباس پہنے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو، اسے لوگ حقیر نہ سمجھے، اور ایسا لباس کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں میں اور ایسے طبقہ کے اندر گر نہ جائے، وقار کے ساتھ جی سکے، اس حد تک جا سکتا ہے۔ مگر ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے وہ مہینے کے 30 دن 30 جوڑے الگ الگ ہوں، کہ ایک دفعہ پہنا ہو دوسری دفعہ پہننا ہی نہیں ہے، کہ پورا لباس کے اندر جو ہے اتنا جو ہے ہوس پیدا نہ کرے لباس کا۔ جیسے عام طور پہ یہ زیادہ تو خواتین میں ہوتا ہے کہ مثلا ایک شادی میں ایک لباس پہنا تو اب دوسری شادی میں وہ والا نہیں پہن سکتے، کہ گویا دوسری شادی میں اس کا پہننا حرام ہے، گویا وہ پہن ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، تو یہ کہ وہ اگر عادت چینج کرے گی پھر عورتیں باتیں نہیں کرے گی، اگر وہ تبدیلی پیدا کرے گی، وہ ایک دفعہ ہمت کرے گی کہ وہی لباس دوسری دفعہ پہنے، تو کسی اور عورت کو بھی ہمت ہوگی، ایسے ایسے باتیں ختم ہو جائے گی۔ مگر عام طور پہ جو ہے وہ دیکھا دیکھی میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کہ مثلا جو ہے فلاں ہمیں کیا کہیں گے، فلاں ہمیں کیا کہیں گے، ایک لباس پہن دیا اس کو طلاق، کہ اگلی دفعہ جو ہے شادی میں دوسرا ہی جوڑا آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ان کے شوہر بھی لگے ہوئے تھے کمانے کے اندر، وہ خود بھی کمانے میں لگے ہوئے تھے، اور پھر آخرت کی طرف اتنی توجہ نہیں دے پاتے۔ مگر جنہوں نے اپنے خرچے کم کیے ہوئے ہیں، مختصر چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کافی وقت وسیع ہوتا ہے، وہ عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور دیگر نیک کاموں میں بھی مشغول ہوتے ہیں، وہ تو اس حد تک رہیں کہ مثلا جو ہے اس کے اطراف والوں میں وہ گر نہ جائے، اس کا وقار نہ مجروح ہو، اس حد تک حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ والی بات جو ہے وہ جنسی خواہش کے اعتبار سے مسلم متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے جتنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے اس حد تک جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی کے اگر اس میں آگے چلا گیا وہ تو لأنه یوجب الشقاوۃ الدائمۃ والہلاکۃ السنمدیۃ، تو یہ چیز سبب بنے گی کہ اسے شقاوت دائمہ حاصل ہوگی اور ہلاکت سرمدیہ، ہمیشہ رہنے والی ہلاکت حاصل ہوگی۔ کہ فاللہ فی نفوسکم ما شر الاقوال، کہ مصنف جو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اے میرے بھائی، اور اپنے نفس کا خیال کرو کہ ادرکوہا قبل ان تغرقو، کہ تم نفس کو پکڑ لو قبل اس کے وہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ فی بہار محاذ، ہلاکت کی سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو جائے اس سے پہلے اسے اس کی حفاظت کر دو۔ تنبہ ان نوم الغفرت قبض ان تنسد علیکم الصبر، اور نیند غفرت سے جاگ جاؤ قبل اس کے راستے سارے بند ہو جائے، اس کے بعد اگر جاگ بھی گئے تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بادر الى تحصیل سعادات قبض ان تستحکم فیکم المذکات المحزکات، اور تیزی دکھاؤ سعادت کو حاصل کرنے کے لیے قبل اس کے تمہارے اندر جو ہے وہ ہلاک کرنے دینے والی چیزیں جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، ہلاک کر دینے والی چیزیں پست اخلاق یہ مضبوط ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ اچھائی کی طرف آنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ قبض ان تستح کے مافیکم المدقات المحلکہ ورادات المفسدہ، فَإِنْ عَزَالَتْهُ الرَّزَائِلُ بَعْدَ اِسْتِقَامِهَا فِي غَایَتِ السَّعُوبَتِ، کہ برائیوں کو دور کرنا بعد اس کے پختہ ہو گئی ہو انتہائی مشکل کام ہے۔ ابتدائی زمانے میں جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا آسان ہوتا ہے، بھائی گناہ کی عادت ہو جائے، ذات لگ جائے گناہ کی، اس کے بعد اس کو اس سے بچانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کہ ور مجاہدت ما احزاب الشیاطین بعد کبر کل ما یفید الاثار، اور جہاد کرنا احزاب شیاطین کے ساتھ، شیطان کی فوجوں کے ساتھ، جبکہ انسان بوڑھا ہو چکا ہو، عمر گزر گئی ہو، تو کل لما یفید الاثر، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اثر انداز ہو سکے۔ نہیں، حد سے تجاوز کرنا نہیں ہوگا، معاشرے کے سٹینڈرڈ کے مطابق رہنے کی مراد یہ کہ مثلا آپ کی جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے معیار کے لوگ، مثلا آپ کی جتنی انکم ہے اس اعتبار سے معیار کے لوگ جو ہے وہ دو کمرے کے مکان میں رہتے ہیں، تو آپ دو کے تک جو ہے وہ جا سکتے، چار تک کے کمرے کے مکان میں رہتے ہیں چار کے تک جا سکتے، معاشرے سے مراد یہ نا کہ معاشرے میں جو برائی پائی جا رہی ہے اس کی طرف بھی انسان وہ کرے، یا معاشرے اگر غلط طریقے سے دولت حاصل کر رہا ہے تو اس کو دیکھے. آپ کی مثلا زیور کے ذوق مثلا ہزار رزق حاصل کر کے کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اس طرح سے زندگی گزارنا ہے. معیار ان لوگوں کو نہیں بنانا ہے کہ جن کے پاس رزق ہزار نہیں ہوتا، رزق حرام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی مثلا جو ہے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جی ہاں، یعنی اس مقصد کے تو اچھے کپڑے بنانا مناسب نہیں کہ اس کے دوسروں کو اذیت دی جائے. اسے ہمیں جو ہے اور دوسروں پہ حاوی نہیں ہونا ہے، دوسرے جس معیار سے رہتے اس معیار سے ہمیں رہنا ہے. ہاں نیت سے ہو کہ دوسروں کو نیچا دکھانا ہو تو اچھا نہیں کہا جائے گا اس فیل کو، مگر یہ کہ معاشرے میں اپنا عزت اور وقار قائم کرنے کے لیے انسان کرتا ہے تو شاید برا نہ ہو، مگر اگر دوسرے کو نیچا دکھانے کے کرے تو پھر تو جو ہے وہ قابل مدح کی چیز نہیں ہوگی. تو بہت کم یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑھاپے میں جا کے جو ہے اپنی اصلاح کر پائے. اگر کوئی عادت راسخ ہو گئی ہے، بچپن سے غیبت کرتا چلا آ رہا ہے، بچپن سے جھوٹ بولتا چلا آ رہا ہے، بچپن سے مثلا لوگوں کو جھڑکتا چلا آ رہا ہے، بچپن سے توہین کی عادت ہو گئی ہے، بچپن سے کبر کی عادت ہے، تو بڑھاپے میں جا کے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. البتہ ناممکن نہیں ہے، اسی اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں مصنف کہ الا انہ فی ای حال لا ینبغی ان تسؤ من روح اللہ، مگر کسی بھی حالت میں انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو ہم سدھر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم اتنے بگڑ گئے ہیں، اب تو یہ ہماری سزا ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم کی رحمت سے جو ہے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ فاجتہدوا بقدر قوت و استطاعت، تم کوشش کرو جتنی تمہاری قوتیں جتنی تمہاری استطاعت ہیں، اس اعتبار سے جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ جاری رکھو. کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پروردگار عالم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے داؤد، میرے گناہگار مندوں کو خوشخبری دو اور میرے نیک مندوں کو ڈراؤ. داؤد پریشان ہو گئے کہ الٹا تو نہیں ہو گیا کچھ، کہ گناہگار بندوں کو خوشخبری دو نیک بندوں کو ڈراؤ. کیا پروردگار ایسا کیوں؟ کہا کہ نیک بندوں کو ڈراؤ کہ ایسا نہ ہو اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ مغرور ہو جائے، غرور میں مبتلا ہو جائے. اگر انہوں نے اپنی نیکیوں پہ غرور کیا تو اس کی ساری نیکیوں میں بیکار کر دوں گا، اور میں گناہگار بندوں کو ڈراؤ خوشخبری دو کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے باوجود میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں اس کے بعد بھی جو ہے توبہ کی گنجائش ختم نہیں ہوئی ہے. کہ فاجتہدوا بقدر قوت و استطاعت، کہ تم کوشش کرو اپنی قوت و استطاعت کے اعتبار سے. کہ فإنه خیر من التمادی فی الباطل، کہ باطل میں تبدیلی لانے کی بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی قوت و استطاعت کے اعتبار سے کوشش کرے اور پروردگار عالم سے جو ہے وہ طلب نصرت کرے. اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا، پھر اس بات کو سمجھ لینا پڑے گا کہ اپنی اصلاح کرنے کے اوپر وہ خود قادر نہیں ہے جب تک کہ پروردگار عالم کی مدد حاصل نہ ہو. تو پھر اس کو متوجہ ہونے پڑے گا پروردگار عالم کی جانب. پروردگار عالم کی تو متوجہ ہونے کے لیے اس کو وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وسیلے کے طور پہ وہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ زیارات موجود ہیں کہ جن کے بعد جو ہے انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے. کہ فلا اللہ یدرککم بعظیم رحمتہ، کہ امید ہے کہ پروردگار عالم جو ہے تم کو اپنی عظیم رحمت سے رحمت کے سائے میں جو ہے وہ شامل کر دے گا. کہ ولقد قال الشیخ الفاضل احمد بن محمد بن یعقوب بن مسکوائی، کہ یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ وہ استاذ فی علم الاخلاق، کہ علم اخلاق کے یہ بہت بڑے استاد تھے. وہ اقدم الاسلامین فی تدوین، نہیں علم اخلاق کے جو شروع میں شروع کی جو کتابیں ہیں ان کے لکھنے والوں میں سے ہیں. شیخ الفاضل احمد بن محمد بن یعقوب ان کے جملے نقل کر رہے ہیں ان بزرگوار کے، کہ انی تنبہت عن نوم الغفلت بعد کبر، کہ میں جو ہے غفلت کی نیند سے بیدار ہوا تو کافی عمر گزر چکی تھی. بڑی عمر کے بعد بیدار ہوا، واستحکام العادتیں، اور بری عادتیں مستحکم ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے مجھے ہوش آیا. فتوجہ تو اذا فتح میں نفسی ان رضا المدکاتے، تو میں نے متوجہ ہوا میں ان برائیوں کی طرف کے جو میرے نفس کے اندر موجود تھی اور راسخ ہو چکی تھی. وہ جہاد تو جہاد عظیم، اور میں نے بہت زیادہ جد و جہد کی. وہ شخص کے جس کی جھوٹ کی عادت ہو گئی ہو، اس کو جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہر جملے پہ اسے رکنا پڑتا ہے، ایسا نہ اس میں جھوٹ نکل جائے، ایسا نہ اس میں جھوٹ نکل جائے. جس کی غیبت کی عادت ہو، اس کے زبان میں خارش آ رہی ہوتی ہے کہ فنا کی برائی کروں، فنا کی برائی کروں، بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اپنی زبان کو روکے رکھنا. تو جہاد عظیم کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کے لیے. کہ میں نے جد و جہد عظیم کی، حتی وفقنی اللہ استقلا سے ہاں اما یحزکو ہاں، یہاں تک ایک پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی کہ میں ان چیزوں سے نکل آیا جن چیزوں نے مجھے ہلاک کر دیا تھا. تو فلا یأس احد من رحمت اللہ، تو اب وہ بزرگوار کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کہ فإن النجاة لكل طالب مرجوة وأبواب الحفاظة أبدا مفتوحة، کہ ہر طالب کے لیے نجات کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر فضیلت کے خواہاں کے لیے اس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. کہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان جو مقام اور جو مرتبہ چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے لیے جد و جہد کرے. اگر انسان کسی چیز کو منزل بنائے تو اس کے بعد اس کی دو ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کوشش کرے، دوسری ذمہ داری ہوتی ہے صحیح صفت میں کوشش کرے. اگر مثلا منزل بنا کے بیٹھا رہے گا تو جو وہ منزل حاصل نہیں ہوگی. تو اگر اصلاح چاہ رہا ہے تو اصلاح کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور صحیح سمت میں کوشش کرنی پڑے گی. وہ طریقہ اپنانا پڑے گا کہ جو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے. ان کے قول کو نقل کرنے کے بعد مسلم کہتے ہیں فبادروا اخوانی الى تحسیب نفوسکم قبل ان یسیر الرئیس مرعوسا والعقل مقبورا، کہ پھر میرے بھائیو تم لوگ جو ہے تیزی دکھاؤ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، قبل اس کے جو نفس کا بادشاہ ہے وہ خود ہی غلام بن جائے، اور عقل جو ہے وہ خود ہی مغلوب ہو جائے، اور باقی قوتوں کے آگے ہتھیار ڈال دے. کہ فیفسد جوہرکم، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تمہارا جوہر جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. وہ تم سہو حقیقتوں ہوں، وہ تمہاری حقیقت مٹ جائے گی، جس عظیم مقصد کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں خلق کیا تھا وہ بیکار ہو جائے گی. وہ یدرککم الانتقاص فی الخلق الذی هو خروج عن افق انسان و دخول فی زمرۃ البهائم والسباع والشیاطین، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ برعکس صورت ہو جائے گی. کہ پروردگار عالم نے تمہیں پیدا کیا تھا تاکہ بہائم کی، شیاطین کی اور سیبا کی سرداری حاصل کرو، الٹا ہے کہ یہ تینوں جو تم پہ حاوی ہو گئے، یہ تینوں جو تمہارے سردار بن گئے اور تم جو ان کے آگے مغلوب ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس کیفیت کی کہ جب انسان کہ جن کو اشرف المخلوقات خلق کیا گیا، خلقت کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام کی سرداری حاصل کرے، کہاں یہ الٹا ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر حاکم بن جائے اور انسان خود جو ہے ان کا غلام بن جائے. نسأله العصمۃ من الخسران الذی لا نہایۃ له، کہ ہم پروردگار عالم سے سوار کرتے ہیں اس نقصان سے پاکیزگی کا، اس نقصان سے عصمت کا کہ الذی لا نہایۃ له، کہ اس نقصان کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اور اس کے لیے حکما نے، علماء نے ایک بہت ہی اچھی مثال دی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو جو ہے ان تینوں قوتوں کے آگے سرنگو کر دیا ہے. کہ قد شبہر حکماؤ کہ من احمل سیاست نفس ہی غافلہ، کہ جس نے جو ہے وہ نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور باقی قوتوں کا وہ تابع ہو گیا. اس کی مثال دیے بے من اس شخص سے کہ لہو یاقوتن شریفتن حمراؤن، کہ جس کے پاس ایک قیمتی پتھر ہو، اس پتھر کا نام یاقوت ہو، اور یاقوت شریفہ، شریفہ بے معنی پاکیزہ. پتھروں میں بھی قیمتی پتھر کون سا مانا جاتا ہے؟ کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی نقص نہ ہو، کوئی بھی سوئی کے نوک کے برابر بھی اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ نہ ہو، اس پتھر کو جو ہے وہ شریفہ کہتے ہیں. اور پھر ہمرا کہ سرخ یاقوت سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے، کہ کسی شخص کے پاس سرخ یاقوت ہو اتنا قیمتی، فرما فی النار مسترمتن، اور پھر جلدی آگ کے اندر اس کو پھینک دے اس سرف یاقوت کو، اور پھینک کے پھر اس کو چھوڑ دے وہاں پہ، کہ فیحرے کو ہاں کہ وہ آگ جو ہے اس سرف یاقوت کو جلا دے، حتی تسید و قلسن لا منفیتا رہا، یہاں تک کہ وہ کوئلہ بن جائے، ایسا کوئلہ بن جائے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کہ پروردگار آدم نے اس کو سرخ یاقوت سے بھی زیادہ قیمتی اس کو نفس دیا تھا، نفس ناطقہ کا دیا تھا، مگر ان تینوں قوتوں کے تابع ہو کے اس نے اس نفس ناطقہ کو اتنا آلودہ کر دیا کہ وہ کسی کام کا نہیں رہا. تو وہ شخص کے جس نے سرخ یاقوت کو ضائع کر دیا، اور اس کی مثال اس شخص کی مانی دے جس نے اپنے نفس کو جو ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو ان تینوں قوتوں کا تابع اور پابند بنا دیا. ایک سروات پڑھو. اب یہ فصل اول کے آخر میں جو ہے وہ ایک پیراگراف میں مصنف اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ انسان اس بات کو ذہن میں نہ لائے کہ گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، یا کوئی یہ سمجھ رہے کہ مثلا جو ہے وہ گناہ کر رہی ہے انسان نے تو اس کے بعد جو وہ توبہ کرے گا تو جو ہے وہ نقصان سارا کا سارا پورا ہو جائے گا. کہتے ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ انسان توبہ کو جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا. اسے انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں ایک عرصہ جو ہے وہ برائیوں میں زندگی گزار دوں، اس کے بعد آخر عمر میں جو ہے وہ میں توبہ کر لوں گا. کہتے یہ نہیں کر سکتا انسان. یہ کب کر سکتا ہے انسان؟ کہ مثلا جو ہے وہ یہ طے کر لے کہ شروع کے 50 سال مثلا گناہ کروں اور پھر جو ہے آخری 10 سال اچھے گزاروں گا. یہ وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ اسے 60 سال زندہ رہنا ہے. وہ انسان کے جس کو پتا نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ کل یہاں بیٹھے ہوں گے یا نہیں بیٹھے ہوں گے، تو وہ شخص توبہ کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ وہ کیسے موخر کر سکتا ہے توبہ کو؟ وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اصلاح جو ہے میں بعد میں کروں گا؟ بلکہ اس کو اصلاح کا آغاز جو ہے وہ آج سے ہی کرنا پڑے گا اور ابھی سے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگلے رحمے کی بھی اسے معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ توبہ کو ٹال نہیں سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ گناہ کا جو اثر ہے وہ فقط اور فقط ظاہر ہو سکتا ہے نیکیوں کے ذریعے سے ہی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرے اور پھر کہے کہ جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. گناہ گویا ایسا ہے کہ جیسا انسان نے سفید کاغذ کے اوپر کوئی چیز تحریر کر دی، نیکی ایسے ہے جیسے اس تحریر کو وہ ربڑ سے مٹا رہا ہے. تو اب یہ ربڑ سے مٹانے میں جو توانائی صرف ہوئی، تو یہ توانائی جو اس کی تھی جو نیکی کی تھی، وہ نیکی نے اپنا فائدہ نہیں دیا بلکہ فقط کیا کیا، اس کی برائی مٹ گئی. اگر یہ گناہ نہ ہوتا اس کا تو نیکی میں جو اس نے توانائی صرف کی وہ باقاعدہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا. اس کی مثال ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ گناہ کی طرف سفر یہ ایسا ہی ہے جیسا انسان اپنی منزل کے برعکس سفر کرے، تو منزل سے برعکس جتنا سفر کرے گا اتنا اس کو واپس آنا پڑے گا، پھر منزل کی طرف جائے گا. تو ایسا ہی ہے جیسے انسان نے مثلا جو ہے جانا تھا جو ہے وہ عشق کی طرف، اس نے ویش کی طرف سفر شروع کیا، 10 کلومیٹر آگے گیا، پھر خیال آیا کہ نہیں مجھے جانا تو اس طرف تھا. تو اب یہ جتنا گیا 10 کلومیٹر وہ تو ضائع ہوا ہی اس کا، مزید جو 10 کلومیٹر چلے گا وہ بھی ضائع ہوگا. کہتے اسی طرح سے گناہ جو کیا وہ تو اس کو نورانیت سے روحانیت سے دور لے گیا وہ گناہ، اب جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی نیکی ابھی اس کو فائدہ نہیں دے رہی، ابھی صرف وہ اس مقام پہ واپس جا رہی ہے کہ جہاں وہ پہلے تھا، پھر اس مقام پہ آ کے پھر مزید نیکیاں کرے گا تو آگے بڑھے گا. تو یہ اگر کسی کے ذہن میں تصور آئے کہ گناہ کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو کہتے یہ ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ ایک حدیث بھی نقل کریں گے جسے واضح ہو جائے گا کہ انسان معمولی بھی گناہ کرے تو اس کا نقصان اسے بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس حوالے سے ہو کہ اس کی نیکیاں کم ہو جائے، چاہے اس حوالے سے ہو کہ اس کے نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے. تو دیکھیے بات آیا نا، یہ جو اس نے نیک کام کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے گناہ مٹ گئے، مگر اگر یہ گناہ نہ ہوتے تو اس نیک کام کا فائدہ کیا ہوتا؟ کہ مثلا عروج ملتا اس کو، تو ابھی اس کو فقط یہ فائدہ ہو گیا اس کو گناہ مٹ گئے. گویا مثلا جو ہے نیک گناہ کیا اس نے، گویا ایسا کہ جس نے مثال کا بنانا چاہے ہم تو یہ بنا سکتے کہ گویا 1 لاکھ کا نقصان کیا، پھر اس نے ایک لاکھ کمایا تو یہ لاکھ کہاں چلے گئے؟ وہ نقصان پورا کرنے گئے. مگر اگر وہ نقصان ہوتا ہی نہیں تو یہ ایک لاکھ پورا پورا پروفٹ ہوتا, پورا پورا فائدہ ہوتا. جی ہاں, تو یہ توبہ بھی تو نہیں کی ہے نا. اگر گناہ نہ ہوتے ہو توبہ کرتا ہو تو مرتبہ بڑھتا اس کا, مگر یہ گناہ تھے اور توبہ کی, تو یہ توبہ کا جو نیکی تھی وہ گناہ کو ختم کرنے میں چلے گی, تو وہ والا فائدہ اس کو نہیں ہوا. جی دیکھنا پڑتا ہے نیکیا کتنی کرتا ہے وہ, اور دیکھنا پڑے گناہ کون سے کیے. ہاں مگر گناہ بھی بعض وقت مثلا صغیرہ ہوتے کبیرہ ہوتے. اس میں دیکھیں مثلا جیسے ابھی ہم نے مثال دی نا کہ ایک لاکھ کا نقصان کیا اس نے اور کمائی ایک لاکھ کی تو پورا ہو گیا. اب کسی نے دس لاکھ کا نقصان کیا ہے اور ابھی پروفٹ دس ہزار کا ہو رہا ہے, تو اب یہ پروفٹ ہوتا ہوتا اتنا ہو جائے کہ وہ نقصان پہ پورا ہو, تو بعض وقت گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی پورا نہیں ہو پاتا. اتنی نیکیاں کرے گا تب جا کے اس کا پورا ہوگا, تو پھر اس کو توبہ بھی اسی اعتبار سے کرنی پڑے گی, اس کو نیکیاں بھی اسی اعتبار سے کرنی پڑے گی. جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ مثلا وہ الٹی سمت میں چلا گیا تو دس کلو میٹر آگے گیا, اب جاتے وقت وہ گاڑی چلا رہا تھا مثلا ساٹھ کلو میٹر کی رفتار سے, کیونکہ واپسی جلدی چاہ رہا ہے تو کیا کرے گا, وہ اسپیڈ ڈبل کر دے مثلا. ہاں تو وہ جو ہے ٹائم آدھا لگے گا, پھر بھی وقت تو لگے گا بیارا, وقت تو صرف ہوگا اس کا, مگر کہ وہ اسپیڈ بڑھا سکتا ہے اپنی, کہ گناہ زیادہ کیے تھے تو توبہ بھی اسی اعتبار سے کرے تو گناہ اس کے بعد ختم ہوں گے. جی جی ہاں, تو ان ثوابوں کو حاصل کرے جیسے ابھی زیارت کا تذکرہ ہوا یا اس قسم ثواب کو حاصل کرے تاکہ وہ گناہ جو ہے جلدی مٹ جائیں گے. تتمیم کہ ولا تظنوا انما یفوتم ان النفس من الصفاء والبهجة لأجر ما تریحا من قدرت الحاصلت معصیت من معاصی یمکن تدارکها, کہ یہ تو کوئی گمان ہی نہ کرے کہ جو گناہ کی وجہ سے قدرت پیدا ہوئی اور اس قدرت کی وجہ سے اس کی نفس کی پاکیزگی متاثر ہوئی ہے, اس کی نفس کی صفائی متاثر ہوئی ہے, وہ جو ختم ہوئی ہے کہتے یمکن تدارک, اس کا تدارک ممکن ہے, یہ کوئی جو خیال ہی نہ کرے کہ فائن نظارے کا محال ہو, یہ کہتے یہ تو محال ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا بالکل تدارک ہو جائے, ورنہ یہ نیکی جو جمع ہو کے اس کو جس منزل پہ پہنچا تھی گناہوں کی وجہ سے اس منزل پہ تو وہ نہیں پہنچ سکے گا. کہ غایت الامر ان تتبع تلک المعصیہ بحسنۃ تم ہی آسا رہا, زیادہ تر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب جو گناہ ہو گئے ہیں اس گناہ کے پیچھے ایسی نیکی کرے کہ جو نیکی اس کے گناہ کے اثر کو جو ختم کرنے والی ہو, کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اثرات آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں, کچھ نیکیوں کے ذریعے سے وہ دنیا کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے اور کچھ زیادہ نیکیاں کر کے وہ آخرت کے اثر کو بھی ختم کر سکتا ہے. وہ توعید النفس اذا ما کانت علیہ, وہ نیکی کر کے وہ نفس کو اس جگہ پہ واپس لا سکتا ہے جہاں پہ وہ پہلے تھا, گناہ کی وجہ سے وہ پیچھے چلا گیا تھا, اب نیکی کر کے وہ اس کو اس جگہ پہ واپس لا سکتا ہے کہ جہاں پہ قبل ترک المعصیہ اس گناہ سے پہلے جس جگہ پہ موجود تھا. تو فلا تزدادوا بتلک الحسنۃ اشراقا وسعادۃ, تو اب یہ نیکی اس کی اشراق کو بڑھائے گی نہیں, اس کے دل کی چمک کو بڑھائے گی نہیں, اس کی نورانیت کو نہیں بڑھائے گی, اس لیے یہ نیکی کس میں صرف ہو گئی, اسے گناہ کو مٹانے میں, اسے گناہ کے اثر کو ختم کرنے میں. تو اب اگر اس کے گناہ نہ ہوتے وہ یہ نیکی کرتا تو اس کا رتبہ بڑھتا, اب وہ رتبہ بڑھنے والا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ولو جاء بها من دون سیئۃ لزاد بها نور القلب وبهجته, اگر یہ اسی نیکی کو انجام دیتا گناہ کے بغیر, کوئی گناہ نہ ہوتا اور پھر نیکی کرتا, تو اس سے جو ہے وہ قلب کا نور جو ہے وہ بڑھ جاتا. تو بعض اوقات جو شیطان جو بہکاتا بھی ہے کہ گناہ کرو پھر توبہ کرو, مزہ آئے گا توبہ کرنے میں, کہ بغیر گناہ کے توبہ کرنے کا مزہ کیا ہے, آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں, انسان نے کوئی غلط کیا ہو تو پشیمان ہوتا ہے پھر آنسو آتے ہیں, تو پہلے گناہ کرو پھر توبہ کرو, یہ ذہن میں آ جائے کہ گناہ کیا تو پھر وہ منزل تو کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی جو بغیر گناہ کے حاصل ہو سکتی تھی. بلکہ اس کے بعد کی نیکیاں پہلے اس گناہ کے اثرات کو ظاہر کرنے میں خرچ ہو جائے گی. وہ حسرت رہو درج تم میں نے جنت دے, کہ اگر یہ نیکی اس نے برائی نہ کی ہوتی تو نیکی جو اس کو جنت کا درجہ دلا سکتی تھی اس سے وہ محروم ہو جائے گا. کہ وہ لما تکت مت سید ہو سکتت حاضر فائدہ تو, مگر جب اس نے پہلے برائی کر رہی ہے تو یہ فائدہ اس کا ختم ہو گیا. ون حسرت فائدہ تو ہاں فی مجرد اور قلب ادا ماکان آ جائے قبضہ, بلکہ جو ہے اب اس کا فائدہ محدود ہو گیا فقط اس میں کہ اب وہ قلب کو واپس اس جگہ پہ لا رہا ہے کہ جہاں پہ پہلے تھا, جو گناہ کی وجہ سے پیچھے چلا گیا تھا اب جو ہے وہ اتنا واپس جو ہے وہ آگے آ جائے گا. وہ حاضر نقصان لا حضرت جب رہی, وہ یہ نقصان ہے اور اس کے جبران کا کوئی طریقہ نہیں ہے. انسان کہ میرے گناہ تو مٹ گئے تو جبران تو ہو گیا, تو اسے ظاہری اعتبار سے لگا کہ جبران ہوا, حقیقت میں جبران نہیں ہوا ہے. جبران یعنی ایوز حاصل ہو جانا, نقصان ختم ہو جانا. جیسے ہم نے مثال دی کہ مثلا کسی کا ایک لاکھ کا نقصان ہوا تھا پھر اس نے ایک لاکھ کما لیا تو نقصان تو پورا ہو گیا, تو اسے لگ رہا ہے کہ نقصان پورا ہوا, ویسے نقصان پورا نہیں ہوا. اسی کے اگر وہ ایک لاکھ کا نقصان نہ ہوتا تو ابھی اس کے پاس کتنے ہوتے, دو لاکھ ہوتے اس کے پاس, ابھی اس کے پاس جو ہے وہ ایک ہی لاکھ ہے, تو نقصان پورا نہیں ہوا ہے. ظاہر اعتبار سے اسے لگ رہا ہے کہ نقصان ہے. تو اگر وہ گناہ نہ کیا ہوتا تو یہ نیکی اسے جس مقام پہ پہنچاتی ابھی اس مقام پہ اسے نہیں پہنچا رہی ہے. مثال دے رہے اس کے لیے کہ تو وہ مثال و ذالک ان مر آتی تدن بالخبث وسد اذا مستحت بالمسقدت و ان زار بہ حاضر خبث الا انه لا تزيد به جراؤن و صفاؤن. کہتے اگر کوئی آئینہ اس کو میل چڑھا ہوا ہو, اب آپ اس کو صاف کرنا شروع کریں گے تو پہلا ہاتھ جو آپ ماریں گے یہ توانائی کس پہ صرف ہوگی؟ اس مٹی کو ہٹانے میں. پہلے کہ پہلا ہاتھ جو ہے اس مٹی کو ہٹانے میں جائے گا, اور دوسرا ہاتھ ماریں گے تو پھر وہ اس کو چمکدار بنائے گا. تو آپ کے کتنے ہاتھ صرف ہوئے؟ دو. اگر آپ مثلا جو ہے وہ اس پہ مٹی ہوتی ہی نہیں تو پہلے ہاتھ سے چمکدار ہو جائے, دوسرے سے اور چمکدار ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ دو ہاتھ سے جو چمک آ سکتی تھی پہلے بغیر مٹی کے, وہ چمک اب پیدا نہیں ہوگی. اس لیے پہلے سے اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے, گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے. بے خلاف ما ایسا زم تندس اسدان, برخلاف اس مورد کے اس کے اوپر اصل ہوتا ہی نہیں کچرا, اس کو مید ہوتا ہی نہیں, اس کو مٹی چڑھی ہوئی نہ ہوتی. تو فإن التسکیر یزیدها صفان و جزاءً, تو پھر اس تسکیر جو ہے اس کے زیرا جزا اور صفا کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے, پھر چمک جو ہے اور بڑھ جاتی اس کی. وہ اذا ما ذکر اشار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بقول رہی, کہ اسی بات کی طرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ من کارف ضمن فارغہ عقل ضم یعود ارح ابدان, کہ جو شخص گناہ انجام دیتا ہے اس گناہ کے انجام دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فا آیا ہے. جو گناہ انجام دیتا ہے اس گناہ کے انجام دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اس سے عقل جدا ہو جاتی ہے, اور اس طرح سے جدا ہو جاتی ہے کہ ضم یعود ارح ابدان, کہ پھر کبھی پلٹ کے نہیں آتی. تو عقل کی وہ والا فائدہ جو اس سے گناہ کی وجہ سے الگ ہو گیا ہے, اس فائدے کا تدارک کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو انسان ان خیالوں میں گناہ نہیں کر سکتا کہ مثلا جو ہے گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے تو گناہ کا نقصان جو ہے ختم ہو جائے گا, گناہ کا نقصان جو ہے وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کے عذاب وغیرہ سے بچ جائے ان نیکیوں کی وجہ سے, مگر گناہ نہ کیے ہوتے تو وہ جو زیادہ فائدہ ہوتا اس زیادہ فائدے سے وہ محروم ہو گیا. یہ باب اول کی بحث تھی کہ جو ایک طرح سے مقدمات کے طور پہ تھی, کہ جس کے اندر جو ہے وہ انسان کے اندر پائی جانے والی چاروں قوتیں ان کا تذکرہ ہوا, ان میں اخلاق کی تعریف, ان کی فضیلت, ان کی اہمیت وغیرہ کا تذکرہ ہوا. اب جو ہے اصل بحث کا آغاز ہو رہا ہے. اصل بحث کے اندر سب سے پہلے تو یہ بیان کریں گے کہ اخلاق کتنے حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ فری بحث کیا کیا ہے. تو آج کے تک صرف فہرست پڑھ رہتے ہیں کہ اس کے اندر بحث کیا کیا ہے باب ثانی کے اندر, اور پھر تفصیل بحث انشاءاللہ اگلے درس میں شروع ہوگی. اور باب ثانی فی بیان اقسام اخلاق و تفصیل قول فیہا, کہ باب ثانی اس میں ہے کہ اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو. وفیہ فصول. اب اس کے اندر چند جو ہے وہ چیپٹرز ہوں گے. پہلی گفتگو کیا ہوگی کہ اجناس الفضائل اربعت اور اقوار فی حقیقت ادارت, کہ فضائل کے جو چار جنسیں ہیں اس کا تذکرہ ہے. اب جنس کیا ہے یہ بھی جو ہے تھوڑا سا اس کو شروع کریں گے تو سمجھائیں گے, ورنہ جو منطق پڑھ چکے ان کو تو معلوم ہے کہ جنس کی تعریف کیا ہے. تو اجناس الفضائل جو چار ہیں اس کا تذکرہ, اور اس میں پھر عدالت کا کیا رتبہ ہے, عدالت کی کیا اہمیت ہے, پھر حقیقت العدالت, انقیاد العقل العملی للعقل النظری, کہ آیا یہ والا نظریہ ٹھیک ہے کہ عدالت اسے کہتے ہیں کہ جب عقل عملی عقل نظری کے تابع ہو جائے, یہ نظریہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور لوازم الاقوار فی الادارت, اور عدالت کے اندر جو اقوار پائے جاتے ہیں اس کے متعلق گفتگو ہوگی. پھر یہ بھی گفتگو ہوگی اس کے اندر کہ العقل النظری, کہ عقل نظری کسے کہتے ہیں, تو یہ کہ ہو مدرک اور الفضائل و رضائل, کہ جتنی فضیلتیں ہیں اور جتنی پستیاں ہیں ان کو سمجھنے کا کام کون کرتا ہے, وہ عقل نظری کا کام ہے. پھر دفع و اشکار, پھر تقسیم حکمت ہے. حکمت کے حوالے سے جو بعض فلسفی نظریات پیش کیے ہیں اس کے اندر جو اشکار ہیں اس کو دفع کریں گے, اس کی ایک الگ سے فصل آئے گی. وہ تحقیق الوسط و اطراف, اس میں بحث ہوگی کہ وسط کسے کہتے ہیں اور اطراف کسے کہتے ہیں. اطراف یعنی دو سرے, وسط یعنی درمیانی حصہ, کہ مثلا ایک اور سات, ایک اور سات کے فگر کو لیا جائے تو اس کے اطراف کیا کہیں جائیں گے, ایک طرف ایک ہے دوسری طرف سات ہے. وسط کیا ہے, تو پھر وسط کی دو قسمیں, وسط حقیقی اور وسط غیر حقیقی. تو وسط حقیقی کیا ہے, چار ہیں, اور وسط غیر حقیقی کیا ہے, دو سے لے کے چھ تک جتنے بھی یہ سارے وسط غیر حقیقی. تو اس کی تحقیق میں کہ اخلاق میں جو افراد و تفرید کی منزلیں ہیں تو اس میں وسط حقیقی کیا ہے اور وسط غیر حقیقی کیا کیا ہے, اس میں کس اعتبار سے مرتبہ جو ہے وہ معین ہوتا ہے. پھر اجناس الرضائل و انواع وہاں, کہ جتنی پستیاں ہیں ان کی جنسیں کیا ہیں, بنیادی کون کون سی پستیاں ہیں, ان میں سے کون کون سی پستیاں نکلتی ہیں, کہ کس عیب کی وجہ سے انسان جو ہے دوسرا عیب میں مبتلا ہوتا ہے, کس عیب کو اگر انسان ختم کرے تو دوسرے وہی خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے, یہ بحث ہوگی. پھر الفرق بین فضیلت و رضیلت, کہ فضیلت اور رضیلت میں فرق کیا ہے. اس لیے بعض اوقات کچھ فضیلت کی تعریف ہماری واضح نہیں ہوتی, کسی پست چیز کو ہم فضیلت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کسی اچھی چیز کو ہم جو ہے وہ رضیلت سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے یہ کلیئر ہو کہ فضیلت کسے کہتے ہیں, رضیلت کسے کہتے ہیں. پھر یہ بحث آئے گی کہ عدالت و اشرف الفضائل, کہ جتنی بھی انسان میں فضیلتیں ممکن ہیں ان میں سب سے افضل فضیلت کیا ہے, کہ انسان جو ہے عدالت قائم کرے. پھر اس کے بعد گفتگو آئے گی کہ اصلاح النفس سے قبل اصلاح غیر, کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے کی اصلاح کی طرف وہ متوجہ ہو. پھر اشرف وجوہ عدالت, عدالت السلطان, عدالت جتنی بھی ہو سکتی ہے اس میں سب سے اہم عدالت یہ ہے کہ بادشاہ اور حاکم جو ہے وہ عادل ہوں, اور بادشاہ اور حاکم کے عادل ہونے سے معاشرے پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی گفتگو. پھر ایک گفتگو آئے گی کہ جس کا میں زیادہ وضاحت کی ضرورت پڑی اس مقام پہ, کہ لا حاجت عدالت ما رابطہ محبت, کہ جب رشتہ محبت کا ہو تو عدالت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رشتے کیسے ہوتے ہیں کہ ظلم کرنا ہے محبت کے نام پہ, یا کہ نہیں کچھ اور مراد ہے. پھر ات تکمیر سنائی اقتصاب الفضائل انتب کے ترتیب کمال طبعی, کہ جو فطری طریقے ہیں اس اعتبار سے انسان کون سا راستہ اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے وہ فضیلتوں کو حاصل کرے اور رضیلتوں کو چھوڑ سکے. بعض اوقات کہ ہم کسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے راستہ صحیح نہیں اختیار کرتے, اس میں جو فضیلت ہم سے دور ہی رہتی ہے, یا کسی پستی کو چھوڑنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ نہیں اپناتے, اس کی وجہ سے وہ پستی جو ہم سے دور نہیں ہو پاتی. تو وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی فضیلت کو حاصل کیا جائے اور کسی رضیلت کو چھوڑا جائے. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک ایک کر کے گفتگو مصنف کریں گے جو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. سروات پڑھیں محمد. آسان ہے, اس لیے ابھی جو ہے دوسری والی عادت یا تو پڑی نہیں ہے, یا اگر پڑ بھی گئی ہے تو راسخ نہیں ہو گئی ہے, اسے جڑ نہیں پکڑ رہی ہے. تو کہتے سب سے آسان جو ہے وہ اطفال ہیں. تو فیجب علی الآباء تادیبہم بالآداب الجمیلۃ، تو والدین کے اوپر واجب ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے آداب سکھائیں. وصونہم عن ارتکاب الاعمال کبیحۃ حتی تعتاد نفوسہم بترک الرذائل، اور آمادہ کرے بچوں کو کہ وہ برے اعمال کا ارتکاب نہ کرے، یہاں تک کہ ان کے نفوس جو ہے وہ رذائل کو ترک کر دے، کہ ساری پستیوں سے وہ دور ہو جائے. وہ ارتکاب الفضائل، اور اچھی اور خوبی والی چیزوں کو جو ہے مرتکب ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے. سب سے پہلا مؤدب کہ جو انسان کی اصلاح کرنے والا ہے وہ تو ذات پروردگار آدم ہی ہے، اور اس کے بعد جو پروردگار آدم کے بھیجے ہوئے اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اور پھر جو ہے ان بندوں کے احکام کے تحت تمام وہ لوگ کہ جو صلاحیت رکھتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، ان تمام کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کی اصلاح کریں. اور سب سے پہلی ذمہ داری اس کی اپنے گھر کی آتی ہے کہ آغاز اپنے جسم سے کرنا ہے، پھر اپنے گھر سے کرنا ہے، پھر اطراف سے کرنا ہے، اور پھر آگے جا کے باقی معاشرے کو سدھارنا ہے. ہم بعض وقت چاہ رہے یہ ہوتے ہیں کہ پورا معاشرہ سدھر جائے، ہم نہ سدھرے. تو سدھرنے کا آغاز اگر کرنا ہوگا تو اپنے آپ سے کرنا ہوگا، کہ ہم سدھرنا شروع کریں گے تو پھر معاشرہ بھی سدھرنا شروع کریں گے. تو مؤدب الاول هو الناموس الالهی والثانی اولو الاذهان قویمت من اهل المعارف حقت، کہ پروردگار آدم کی ذات اور اس کے بعد جو ہیں مقدس افراد کے جس کو پروردگار آدم نے اپنے دین کے تبلیغ کے لیے چنا ہے، کہ فیجب تقید و من یراد تادیب بالنواب، اسی بانیہ اولا کے جو شخص اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ پہلے تو پروردگار آدم کی طرف رجوع کرے گا، وہ توفیق دے اس کی. وہ تنبیہ بالحکم و المعاذ ثانیا، اور پھر جو ہے پروردگار آدم کے برگزیدہ نمائندوں نے جو طریقے بتائے ہیں، جو واضح نصیحت کیے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو. اگر انسان چاہتا ہے کہ ایک خرابی جو مجھ میں ہے میں دور کروں، تو سب سے پہلے تو توفیق پروردگار کا طالب ہو، اور اس کے بعد دیکھے کہ معصومین نے اس خرابی کو دور کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اوپر عمل کرے تو پھر وہ اپنی خرابی کو دور کرنے کے قابل ہو جائے گا. ایک سروار پڑے محمد.